الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى وصغير وكبير من المسلمين وأمر بها أن نوديها قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولا صلی وسلم دائما سرمدہ علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارکہ میں مزاج اسلام کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، اور اس مبارک مہینے میں عملی طور پر، قولی طور پر، اور مالی طور پر، اور عبادات میں بدنی طور پر سخاوت کا اور نیکی کی طرف زیادہ شغف کا اظہار کرنا، اس پر ہم گزشتہ جمعوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور بالخصوص اللہ رب العالمین کی راہ میں جو مالی طور پر خرچ کرنا ہے، گزشتہ جمعے میں ہم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ آج کچھ مالی، بدنی اور فکری، اور اسلام جو تہذیب اور معاشرت کی درستگی کے لیے صدقے کا حکم دیتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ میں نے اس طرح کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ صدقہ صدق سے ہے، سچائی۔ اب یہ صرف مال کی صورت میں نہیں ہے، یہ قول کی صورت میں بھی ہے، یہ عمل کی صورت میں بھی ہے، یہ فکر کی صورت میں بھی ہے، یہ انداز کی صورت میں بھی ہے۔ ہم اسے مال تک مقید کرتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے صدقے کو سچائی کے معنی میں لیتا ہے، یعنی انسان کا ہر وہ عمل جو اس کی ایمان کی صدق سچائی کا ضامن بنے، اور خارج کے اندر اس کے عقیدے کی درستگی کی وضاحت اس کے عمل سے ہو جائے تو اس عمل کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ کثرت احادیث اس بارے میں مال کے طور پر آتی ہے، اس لیے ہم اسے کسی مال یا باقاعدہ کوئی مادی چیز اللہ کی راہ میں دینے کو سمجھتے ہیں، جبکہ صدقے کے لغوی معنی اپنے تمام اجزاء اور افراد کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں کہ اس کا معنی صدق ہے، اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ پر سچائی کے ساتھ یقین کرنا، اور پھر جو احکام اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو، چاہے وہ انداز کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بدن کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے مجموعے کے اعتبار سے ہو، اس کو پھر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کو اس کے مصارف میں استعمال کرنا، یہ صدقہ قرار پاتا ہے۔ وہ دیکھنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سوچنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس کا پابند اللہ نے ہمیں کیا ہے، وہ صدقہ کہا جاتا ہے، اور سارے عمل جو ہے وہ صدقے کے لفظ اس پر محیط ہے، اور اس دائرے کے اندر اس کو شامل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام صدقے کی صورت کو صرف ایک وقتی چیز تک نہیں رکھتا کہ بس یہ آپ نے دے دیا صدقہ ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ کا حق اور بندوں کا حق اور معاشرت کا حق، تہذیب کا حق، معاشرے کا حق، آپ کے خاندان کا حق، آپ کے گھرانے کا حق، دوست و احباب کا حق، بازار اور گھر کا حق، المختصر زندگی کے جس قدر شعبے ہیں، تمام شعبوں کے اندر طریقہ کار اللہ کی رضا کا اختیار کرنا، یہ صدقہ کہلاتا ہے، اس سچائی کے اظہار کے حوالے سے یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی ترتیب کو ہم ذکر کر رہے تھے، آج متوقع طور پر شاید جو ہے وہ آخری رمضان مبارک ہو، اس حوالے سے صدقے کی خاص قسم ہے. اللہ رب العالمین نے اخلاقی طور پر بھی صدقے کو فرض کیا ہے، فکری طور پر بھی فرض کیا ہے، بدنی طور پر بھی فرض کیا اور مالی طور پر بھی فرض کیا ہے. عموماً ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ فرض ہے تو ہمارا ذہن زکات کی طرف جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. فکری صدقات جو ہیں، یعنی اس سچائی کی نشنما کرنا اور اس سچائی کو معاشرے میں عام کرنا، یہ صدقہ ہے، تو اخلاقی اعتبار سے وہ بھی فرض قرار پاتا ہے. لیکن آج پہلے ہم کچھ احادیث، بلکہ بنیادی کانسیپٹ جو تھوڑا سا وقت ہے، اس میں اس طرف آتے ہیں کہ جہاں پر مالی عبادت کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں پابند کیا ہے. کیونکہ عبادات کی تین قسمیں بنتی ہیں، بدنی عبادت، مالی عبادت، اور پھر ایک اس کا مجموعہ ہوتا ہے. بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت ہے. اس میں بدن جو ہے وہ مشقت کو پاتا ہے اور صرف ہوتا ہے. اس میں مال کا کوئی سروکار نہیں ہے، مال ہو یا نہ ہو نماز پڑھنی ہے، مال ہو یا نہ ہو روزہ رکھنا ہے. تو بدنی عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں سراسر مال کا، بدن کا استعمال ہوتا ہے، اور مالی عبادت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سراسر مال کا. یہ نہیں کہ ہر ایک پر جو نماز فرض ہے تو اس پر زکات بھی فرض ہو جائے، ایسا نہیں. ہر ایک پر روزہ فرض ہے تو ضروری نہیں کہ اس پر صدقات واجبہ اور فرائضہ بھی آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے جہاں پر مال کا استعمال ہے اور جو ضروری قرار دیا گیا اس کو مالی عبادت کہتے ہیں، اور جہاں بدن کا استعمال ہے اس کو ضروری قرار دیا گیا اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں. بدنی عبادت کی مثال روزہ، بدنی عبادت کی مثال نماز، اور مالی عبادت کی مثال زکوٰۃ، صدقات. اور اس کا مجموعہ جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدن اور مال دونوں جمع ہو جاتے ہیں، وہ حج ہے، جس میں بدن بھی جمع ہوتا ہے اور مال بھی جمع ہوتا ہے. کیونکہ بدن استطاعت اور صحت ہوگی تو حج فرض ہوگا، اور صرف صحت ٹھیک ہے تو بس یہ نہیں کہ بدن سلامت ہے تو حج فرض ہو گیا، نہیں. من استطاع الیہ سبیلا، مادی طور پر اتنی رقم بھی ہونی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو خورد و نوش کے لیے اتنے عرصے کا سامان چھوڑ جائے، راستے کا سفر اس کے پاس ہو، جب حرم شریف میں وہ اپنے ایام حج کو گزارے تو وہاں کے تمام مصارف کے لیے مال اس کے پاس موجود ہو، لوٹ کے آنے کا پھر خرچہ موجود ہو، کہ اس کے بچے گویا کہ محتاجی کی طرف نہ چلے جائیں. تو یہاں پر دیکھیں بدن کو بھی شرط کیا گیا ہے اور مال کو بھی شرط کیا گیا ہے. تو یہ مجموعہ عبادت ہے جس کو بدنی عبادت، مالی عبادت اور مجموعہ عبادت. تو بدنی عبادت میں نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، مالی عبادت کے اندر زکات آ جاتی ہے، صدقات آ جاتے ہیں جو مالی طور پر ہم خرچ کرتے ہیں، اور مجموعی عبادت کے اندر جو ہے وہ حج آ جاتا ہے. تو آج ہم تھوڑا بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کی طرف چلتے ہیں. ایک ایسا صدقہ ہے کہ جو بدنی طور پر بھی آتا ہے اور مالی طور پر بھی آتا ہے. زکات میں کسی حوالے سے بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مال کا بھی استعمال ہوتا ہے. زکات میں صدقہ فطر کے اعتبار سے خاص طور پر اس میں بدن کا بھی ہے، مال کا بھی ہے، یعنی وہ صحت کی جانب سے بھی دیا جا رہا ہے اور جو مال صاحب نصاب ہے اس کے حوالے سے بھی دیا جا رہا ہے. تو لہذا صدقہ فطر جو رمضان المبارک کے آخر کے اندر اور شوال کی پہلی تاریخ، جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، تو یکم شوال یعنی عید الفطر کو صاحب نصاب پر اپنے اور اپنے زیر کفالت تمام بچوں کی طرف سے وہ صدقہ واجب ہے، ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی ہے. اگر کسی نے کبھی صدقہ فطر دیا ہی نہیں ہے تو وہ قضا نہیں ہوا ہے، اس کا مجموعہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ادا کرے گا. تو یکم شوال جو عید کا دن ہوتا ہے، اس وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی اور طلوع عید کے وقت کے ساتھ ہی وہ صدقہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب اسی کو کہیں گے ہم جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے مطابق کوئی پراپرٹی موجود ہو جو فروخت کے لیے اس نے رکھی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس ہو، یا اتنی رقم اس کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہو، یا تجارت کا مال اس کے پاس موجود ہو. یہ رقم جس کے پاس موجود ہو جائے گی اور وہ یکم شوال کی صبح کو پائے گا، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اس کی طرف سے بھی اور اس کے بچوں کی طرف سے بھی یہ ادائیگی ہوگی. ہاں، بیوی کی طرف سے ادا اگر وہ کرے گا تو ان کی نیتیں پوچھے گا، بالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے گا تو ان کی نیتیں پوچھے گا، اور ان کی اجازت اور اذن لے کر والد جو ہے گھر کا سرپرست جو ہے وہ صدقے کو ادا کرے گا. لیکن صدقہ فطر اور زکات میں ایک باریک سا فرق یہ ہے، نصاب یہی رکھا گیا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی. یہاں عموماً ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ میں ذکر کر دوں. اگر ہم نے اس پر کافی تحقیق کی ہے پرانی تاریخ کو دیکھنے کے بعد، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر جب یہ زکات کے لیے یہ نصاب کسی شخص کو مالدار جب اسلام قرار دیتا ہے تو وہ دو نصاب کو سامنے رکھتا ہے، چاندی کو اور سونے کو.
چاندی کو رکھتا ہے 52.5 تولہ اور سونے کو رکھتا ہے 7.5 تولہ. سرکار کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اگر آپ تاریخ اور اس وقت کی مالیت کا اندازہ مطالعہ کریں تحقیق میں جا کر، ہم نے اس پر تحقیق کی، علماء نے کی ہے، تو اس وقت یہ دونوں کی رقم تقریباً مل جاتی تھی. 52.5 تولہ چاندی وہ 7.5 تولہ سونے کے برابر ہوتا تھا، اور 7.5 تولہ سونے کی رقم جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی طرف ہوتی تھی. لیکن مرور زمانہ کے اعتبار سے سونا بڑھ گیا، چاندی رہ گئی ہے، تو یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہوتی، ذرا اس کو میں دور کر دوں. اکثر لوگ ہمارا ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، وہ نصاب 7.5 تولہ تک نہیں پہنچ رہا، لیکن اس کے پاس سرے سے چاندی نہیں ہے. تو اب اگر اس کے پاس یہی رقم پورے سال تک رہی اور سال اس پر آ گیا، تو کیا وہ زکات ادا کرے گا؟ اگر جواب یہ دیا جائے کہ ہاں زکات ادا کرے گا، تو سائی یہ پھر سوال کرتا 7.5 تولہ سونا تو اس کے پاس نہیں ہے، سونا تو 1 تولہ ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ دونوں نصاب سامنے رکھے گئے ہیں، ان میں سے اب ریٹ اور مارکیٹ کے اعتبار سے، اس کی رقم مختلف ہونے کے اعتبار سے، اب دونوں میں سے کسی بھی ایک کی مالیت پر اترنا ہے. اگر 1 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ صاحب نصاب قرار پائے گا، کیونکہ 7.5 تولہ سونے پر پہنچ کر اگر وہ مالک کے نصاب نہیں پہنچ رہا، لیکن وہ سونے کی رقم اسے 52.5 تولہ چاندی تک پہنچا رہی ہے اور وہاں پر وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم سونا اور چاندی کے مکمل گویا کے معاملات جو ہیں اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اگر 1 تولہ یا 1.5 تولہ یا 2 تولہ اس کی رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس میں ہم 7.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونے کی فگر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اگر وہ چاندی کی مماثلت میں آ گیا ہے اور اس پر سال گھوم گیا، تو ہم اس کو صاحب نصاب کہیں گے اور زکات کے وجوب کا فتویٰ دیں گے. تو یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے میں نے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. صدقہ فطر اور زکات کے اندر فرق یہ ہے کہ زکات میں وہ مال پورے سال آپ کے پاس ہونا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر 1 جنوری کو آپ کے پاس اتنا مال آیا جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا تھا، لیکن آئندہ اس کے بعد جو سال آیا اس میں 1 جنوری کو جب زکات فرض ہو رہی ہے، ویسے ہونی تو قمری اعتبار سے چاہیے، لیکن سادے انداز میں سمجھانے کے لیے یہ میں انگریزی یعنی شمسی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اس وقت پھر یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم 1 جنوری سے چلے تھے، جہاں پر ہمارے پاس 52.5 تولہ چاندی تک کی رقم ہمارے پاس آ گئی تھی، اور اب جب لاسٹ ایئر ہمارے پاس جب وہ پورا سال ہولانے ہول ہو گیا، سال گھوم گیا، اب 1 جنوری آ گئی ہے، تو اس وقت ہمارے پاس کتنی رقم ہے؟ مثال کے طور پر اگر 30 دسمبر یا 31 دسمبر کو، یہ 30 دسمبر تک ہمارے پاس وہی 52.5 تولہ چاندی تک کی رقم تھی، اور جیسے ہی 1 تاریخ داخل ہونے والی تھی ہمارے پاس 50 لاکھ روپے الگ سے آ گئے. تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 50 لاکھ روپے الگ سے آئے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی رقم میں پورے سال کا سفر کیا ہے اور یہ تو دفتن آ رہا ہے، نہیں، وہ نصاب اگر کامل ہو چکا ہے تو جہاں نصاب مکمل ہو رہا ہے تو آخر میں جتنی رقم آ جائے گی تمام کو جمع کر کے زکات ادا کی جائے گی، اور وہ آخر میں آنے والی رقم بھی سال میں ہی شمار ہوگی. ایک بات، صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ صدقہ فطر میں سال کا ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی شخص یکم رمضان یکم شوال المعظم یعنی عید الفطر کے دن اگر وہ اس وقت کو پا لیتا ہے کہ جب دن کا اطلاق ہوتا ہے صبح صادق کے ساتھ، اور اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کی کفایت کرتی ہے، تو اب سال کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. صدقہ فطر میں اس دن یعنی یکم شوال عید الفطر کے دن اس کے پاس اس رقم کا آنا شرط ہے. اگر اتنی رقم اس کے پاس آ گئی جو نصاب کو پہنچتی تھی، تو وہ پھر اپنی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور صدقہ فطر کی رقم جو گویا کہ جدید نصاب کے اعتبار سے 2 کلو 50 گرام آٹے کی رقم بنتی ہے، اور اسی اعتبار سے اگر کوئی بادام دینا چاہے، کشمش دینا چاہے، مارکیٹ ظاہر سی بات ہے ہمارے وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تو کیا رقم آپ کو بتائیں، اس کا ایک پیمانہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ 2 کلو 50 گرام آٹے کی جو رقم بنتی ہے وہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اب اس کو حضور کے فرامین میں سنیے کہ حضور نے اس پر کتنا تاکیدی حکم دیا ہے. بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے جہاں پر اس کے ہم نے فلسفہ، شرعی فلسفہ جب ہم نے سمجھ لیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر ساعن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر، زکات فطر یعنی صدقہ فطر کو 1 ساع کے مقابلے میں فرض قرار دیا ہے. یہاں جو فرض کا رقب آیا ہے یہ لغوی معنی میں، حضرت امام شافعی کے نزدیک صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے اور ہم احناف کے نزدیک واجب ہے، یا فرض لغوی معنی میں یعنی ضروری قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے 1 ساع صدقہ فطر ادا کرنا، من تمر او ساع من شعیر
العبد والحر والذکر والانسا والصغیر والکبیر من المسلمین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرما ایک سا، سا وہ پیمانہ ہوتا تھا جس سے بھر کر جو یا جس سے بھر کر جناب جو ہے کہ وہ کھجور دیے جاتے تھے، اس کا وہی نصاب بنتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، 2 کلو 50 گرام آٹا، کہ حضور نے ضروری قرار دیا ایک سا کھجور سے یا ایک سا جو سے، ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بچے پر، ہر بڑے پر، مسلمانوں میں سے، یہ حضور نے فرض قرار دیا ہے، یعنی واجب قرار دیا ہے. وَأَمَرَ بِهَا أَن نُؤَدِّيَ قَبْلَ الْخُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حضور نے اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ عید الفطر کی نماز پر جانے سے پہلے لوگ اس کو ادا کر کے جائیں. اس کا مستحب وقت یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضور نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ عید الفطر کو ادا کرنے سے پہلے لوگ اس کو ادا کر کے جائیں، لیکن یہ ادائیگی کا مستحب وقت ہے اور پوری زندگی اس کا وقت ہے. اگر یہ وقت پر نہ بھی دے سکا تب بھی عید کے بعد بھی دے گا، دوسرے دن بھی دے گا، تیسرے دن بھی دے گا، چوتھے دن بھی دے گا، گزشتہ سال بھی دے گا، جیسے جیسے اس کو یاد آئے گا اس طرح وہ ادا کرے گا، یہ قضا نہیں ہوگی، اور تاخیر جتنی ہوگی اس میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ توبہ ضرور کرے گا. یہاں حضور نے یہ اشارہ فرمایا کہ وہ نماز میں آنے سے پہلے دے، تو جس طرح بعد میں دینے سے اس کا وقت نہیں ٹلتا، اس طرح پہلے دینے سے بھی نہیں ٹلتا. لہذا اگر کسی نے عید کے دن آنے سے پہلے ہی یکم شوال، شوال کی پہلی تاریخ آنے سے ہی 30 رمضان کو دے دیا، 29 کو دے دیا، 28 کو دے دیا، 27 کو دے دیا، 1 رمضان کو دے دیا، نیت اس نے صدقہ فطر کی تھی تو وہ ادا ہو جائے گا. لیکن زیادہ اجر و ثواب یہ ہے جو حضور کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ عید الفطر ادا کرنے جائے تو عید پڑھنے سے پہلے، یکم شوال کا جب دن شروع ہو جائے اس وقت عید پڑھنے سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ فطر کو ادا کرے. یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، یہاں پر حدیث پاک پر ایک اعتراض ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں آئے کہ یہاں پر حضور نے غلام پر بھی صدقہ فطر کو واجب کیا ہے. فرما علی العبد والحر، غلام پر بھی ہے اور آزاد پر بھی ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو صاحب نصاب ہوگا اس پر ہے، تو یہاں پر تو حدیث پاک میں آیا کہ غلام پر بھی ہے، تو یہاں پر محدثین فرماتے ہیں غلام پر نہیں، جس کا غلام ہے اس پر. یہاں مالیت ذکر کی جا رہی ہے، یہاں پر باعتبار مالیت کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے پاس غلام آ چکا ہے، تو جس طرح صاحب نصاب ہونے کے اندر چاندی سونے کا ایک نصاب ہے، اس طرح مالدار ہونے کے اندر غلاموں کی تعداد کا بھی ایک نصاب ہوا کرتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسلام کی اتنی حسین فکر ہے کہ انسان کو اصل ان کی فطرتی فکر پر لا کر انہیں آزادی کا شعور دیا، اور ہر کفارے میں، ہر سزا کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنے کا اتنا دستور پیدا کر دیا کہ لوگ آزاد ہوتے رہے، اور آج دور یہ آیا کہ آج غلام کہیں نظر نہیں آتا، اور حضور کی شریعت کے طفیل اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آزادی عطا فرمائی. غلام آج غیر مسلموں کے وہاں تو تصور ہے، مسلمانوں کے وہاں آج کوئی تصور نہیں ہے. جہاد میں کثرت سے غلاموں کو چھوڑنا، قسم کے کفاروں میں غلاموں کو چھوڑنا، قسم زہار میں غلاموں کو چھوڑنا، اور دیگر اور کفاروں کے اندر گویا کہ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرنا، یہ حضور کی فکر تھی تاکہ غلامی کا رواج ختم ہو جائے اور غلام کو آزاد کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور غلامی کا یہ شعور جو ہے وہ ختم ہو اور آزادی کا جذبہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو. اب اس کے نفسیات کو حضور نے ذکر کیا ہے کہ کیوں ہم صدقہ فطر دیں، اس سے ہمیں بدنی طور پر کیا فائدہ ہوگا، روحانی طور پر کیا فائدہ ہوگا. تو ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ہی ہیں جو پہلے حدیث کے راوی ہیں، کہ سید عالم نے فرمایا کہ فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمسکین. فرمایا کہ صدقہ فطر کو تم پر رکھنے کی دو وجہ ہیں، ایک تو تمہاری ذات کی وجہ سے، ایک معاشرے کی وجہ سے. ذات کی وجہ سے کیا ہے؟ فرمایا طہر الصیام من اللغو والرفث، تم نے روزے میں اگر کوئی بےہودگی کر لی ہو، اور روزے میں اگر تم نے کوئی فحش اور گندی حرکتیں کر لی ہو، غیبت کر لی ہو، حسد کر لی ہو، یا ہر وہ گندی عادات جس کو فحش کہا جائے، ہر وہ بے اعتدالی عادات جس کو بےہودگی کہا جائے، سکا فرماتے اگر یہ تم سے سرزد ہو جائے تو تم صدقہ فطر جب ادا کر دیتے ہو تو زکات الفطر، فطر جو ہے تمہارے روزوں کو گندگیوں سے پاک کر دیتا ہے، یہ عبادات کی مقبولیت کے اندر ہے. اور فرمایا معاشرتی اعتبار کے ساتھ تمہارے اندر کیا ہے، فرمایا وہ تعمت للمسکین، وہ پاک کرنے والا ہے کس چیز کو، تمہارے روزے کو، اور مسکین کے لیے کھانے کا ایک اہتمام ہے، غریبوں کے لیے کھانے کا یہ اہتمام ہے. تو لہذا صدقہ فطر مسکین کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایک مسکین کو کئی صدقے بھی دیے جا سکتے ہیں، ایک فقیر کو جو مصارف زکات کے ہیں، ایک فقیر کو کئی فطرے بھی دیے جا سکتے ہیں.
اور صدقہ فطر مدارس میں بھی دیا جا سکتا ہے، دین کے کئی خیر خواہی کے کام میں دیا جا سکتا ہے، ہاں وہ کام جہاں پر ملکیت کا تصور نہیں آتا وہ وکالت کے طور پر بھی گویا کہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے آخر کے اندر ایک آخری حدیث پاک میں پیش کروں مزاج اسلام کے حوالے سے، ذرا توجہ رکھیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ صدقہ صرف مال میں نہیں، وہ ہماری فکر میں بھی ہے، وہ ہماری گفتگو میں بھی صدقہ ہے، ہمارے دیکھنے میں بھی صدقہ ہے، ہمارے کسی عمل میں بھی صدقہ ہے، ہمارے دل کے عزائم میں بھی صدقہ ہے۔ اسلام دل سے شروع ہو کر پھر پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ اگر کوئی نمازوں کی فکر کرے معاشرے کو چھوڑے تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اگر کوئی نابینا گڑے میں گر رہا ہو اور ہماری نمازیں جا رہی ہو، ہم نماز کے پیچھے بھاگیں اور اس کو چھوڑ دیں تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج اللہ کی عبادت کا تصور جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہماری زیست، ہماری زندگی، ہمارے شعور، ہماری حیات، جو جو شعبے سے وابستہ ہے وہ ہر شعبہ عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اس پر آخری حدیث پاک میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے عرض کر دینا چاہتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ حضور فرماتے کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ، ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ حضور فرمایا کہ ہر بھلائی میں صدقہ ہے، اور کسی بھلائی کو تم حقیر نہ سمجھنا، کسی بھلائی کو تم حقیر نہ سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو اگر خندہ پیشانی سے تم دیکھ لو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کسی چھوٹی سی چھوٹی بھلائی کو بھی تم حقیر نہ سمجھنا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا یہ ہمیں کہ علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ صحابی کہنے لگے قالوا و ان لم تجد، جب حضور کوئی اس کی طاقت ہی نہ رکھے تو صدقہ کیسے دے؟ تو حضور نے فرمایا تم نے صدقے کو سمجھا کیا ہے کہ صدقہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قال فلیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق۔ فرمایا یا تو پھر جو تو کمائی کرتا ہے نا تو صحیح طریقے سے کمائی کر، حلال طریقے سے کمائی کر، اس کا حق ادا کر، خود بھی کھا اپنے بچوں کو بھی کھلا، صدقہ ہے۔ قال فإن لم يستطع أو لم يفعل، حضور اگر کوئی کمانے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو اور نہ بیوی بچوں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر صدقہ کیسا ہے؟ بڑے بڑے اقوال ذری بیان کرنے والے آئے ہیں، لیکن ان سے ایک کے بعد دوسرا سوال کرو تو ان کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے جو خدا کے علم کا مظہر ہے، کیسے کیسے سوال ہوتے ہیں اور جواب کتنا اعلیٰ آتا ہے، یہ دیکھیے آپ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر صدقہ کیا ہوگا؟ اچھے اچھے کا علم ختم ہو جائے۔ اب حضور آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ سرکار نے فرما فعین فیعین ذات الحاجت المالوف، جو مظلوم حاجت مند ہو اس کی مدد کریے بھی صدقہ ہے۔ فرما او لم یفل، فرما حضور اگر ایسا بھی کوئی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فیعمر بالخیر، تو نیکی کا حکم دیا کر، اچھی باتیں لوگوں سے کیا کر، لوگوں کو اچھی نصیحتیں کیا کر۔ فرما فائن لم یفعل، اگر ایسے ایسا بھی معاملہ میسر نہ ہو کہ کسی سے اچھائی کی وہ بات کرے تو یا رسول اللہ پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ دیکھیں حضور پھر ایک آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرما فلیمسک عن الشر فإن له صدقہ، خود کو برائی سے بچا لے، یہی صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزاج اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے، تراویوں اور ان تمام شرعی تقاضوں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔